أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
سعادت کا ترجمہ ہے کہ اگر لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ. انبیاء دنیا میں بگڑی ہوئی مخلوق کو جب مخلوق اپنے خدا سے پرے ہٹ جائے اور بگڑ جائے اس مخلوق کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مبوس فرماتا ہے تاکہ انہیں خدا تک پہنچا سکیں. اور یہ سیدھا راستہ سچائی پر قائم ہوئے بغیر نہیں مل سکتا, اس لیے تمام انبیاء سچائی کی تعلیم دیتے رہے اور جرات سے حق پر قائم رہتے ہوئے ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتے رہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب دین مکمل کرنے کا وقت آ گیا ہے, اب انسانی سوچ اس بلوغ تک پہنچ چکی ہے, تو پیکر صرف وجود حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا, جنہوں نے ہر معاملے میں بڑے سے بڑے معاملے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے معاملے تک ہمیں سچ پر قائم رہنے کی اور ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی تلقین سنائی. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے مومنو, اے لوگو, اپنے ایمان لے آئے ہو اور اس ایمان پر مزید یقین بڑھانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو, ہر وقت اس کا خوف تمہارے دل میں رہے اور ہمیشہ حق بات کی طرف بلانے والے, حق دکھانے والے اور سچ بولنے والے اور کہنے والے بنو. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اب دنیا میں آج صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی صادق نہیں, جو اتنی گہرائی اور باریکی میں جا کر تمہیں حق سچ اور صرف کی تعلیم دے. اس لیے اس نبی کے ساتھ چمٹ جاؤ اور اس تعلیم پر عمل کرو جو اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے علم پا کر تمہیں دی ہے. اور پھر ہمارے دل کی اور بھی زیادہ خوش قسمتی ہے, اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی جتنا بھی شکر ادا کریں, اس کی جتنی بھی ہمت کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اس زمانے میں حضرت فاطمہ الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس زمانے کے امام مسیح مہدی علیہ السلام کے دعوے کو ماننے کی توفیق بھی دی, جنہوں نے ہمیں اس حسین تعلیم کے باریک در باریک نکات کو مزید کھول کر دکھایا اور بتایا, اور اس سچی تعلیم کو وضاحت کے ساتھ سمجھنے اور سچ بولنے اور سچ پر قائم رہنے کے بارے میں تفصیل سے نصائح فرمائی. آپ نے وضاحت سے فرمایا کہ قرآن کریم میں جس طرح سچ اور راستے کے بارے میں حکم ہے کسی اور مذہبی کتاب میں نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس قدر راستے کے التزام کے لیے قرآن شریف میں تاکید ہے, میں ہر کوئی باور نہیں کر سکتا کہ انجیل میں اس کا عشر و شریف میں تاکید ہو. پھر اور اس بارے میں آپ نے چیلنج بھی دیا تھا عیسائیوں کو کہ میں چیلنج کرتا ہوں ایک بڑی رقم کا کہ اگر تم لوگ مجھے انجیل میں سے کھول کر دکھا دو سچائی کی اور صدق کی اتنی تعلیم جس طرح قرآن شریف میں ہے تو میں یہ انعام دوں گا. پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف میں دروغ گوئی کو یعنی جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے برابر ٹھہرایا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فائز تن کو رشتہ من الآسان فائز تن کو کال ازور, یعنی بتوں کی پلیدی اور جھوٹ کی پلیدی سے پرہیز کرو. اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, یعنی اے ایمان والو انصاف راستے پر قائم ہو جاؤ اور سچی گواہیوں کو للہ ادا کرو اگرچہ جانوں پر ان کا ضرر پہنچے یا تمہارے ماں باپ اور تمہارے اقارب ان گواہیوں سے نقصان اٹھائیں. تو اب اس قدر تاکید کے بعد ہم پر کس قدر ذمہ داری آئی جاتی ہے کہ ہم سچ کے اس پل کو اپنے اوپر لاگو کریں اور اسے اپنائیں اور ہمارا اوڑنا بچھوڑنا ہر حالت میں اور ہماری بات جو ہمارے منہ سے نکلے وہ سچ ہو. اب حدیث کی روشنی میں کچھ حدیث پیش کرتا ہوں, وضاحت کرتا ہوں. حضرت ابوبکر بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا جی یہ ضرور بتائیں. تو آپ نے فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے, اللہ کا شریک ٹھہرانا, والدین کی نافرمانی کرنا, اور پھر آپ تکیے کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے تھے, آپ جوش میں آ کر بیٹھ گئے اور بڑے زور سے فرمایا دیکھو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے. آپ نے اس بات کو کیوں دفعہ دہرایا کہ ہم نے چاہا کہ کاش حضور خاموش ہو جائیں؟ تو اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے کس قدر نفرت تھی, اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی, آپ کی ہر تعلیم جو تھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھی. تو اصل میں جیسا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شرک اور جھوٹ ایک ہی چیز ہے. انسان نے اپنے اندر بھی بہت سے بت بنائے ہوتے ہیں اور بہت سے جھوٹ کے بت بنائے ہوتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کی دنیا کی حالت بہت نازک ہو گئی ہے, جس پہلو اور رنگ سے دیکھو جھوٹے گواہ بنائے جاتے ہیں. جھوٹے مقدمے کرنا تو بات ہی کچھ نہیں, جھوٹے اسناد بنا لیے جاتے ہیں, یعنی کاغذات بھی جھوٹے بنا لیے جاتے ہیں, مقدمے بھی جھوٹے بنا لیے جاتے ہیں, پیشیاں بھی جھوٹی, گواہیاں بھی جھوٹی, ہر چیز جھوٹی. کوئی اور بیان کریں گے تو سچ کا پہلو بچا کر کریں گے. اب کوئی لوگوں سے جو سلسلہ کی ضرورت نہیں سمجھتے پوچھے کہ کیا یہی وہ دین تھا, وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ احمدیت کی کوئی ضرورت نہیں, ان سے کوئی پوچھے کہ کیا یہی دین تھا جو آن صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, جس پر آج کل مسلمان عمل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو جھوٹ کو نجاست کہا تھا کہ اس سے پرہیز کرو. کلکنبی صلی اللہ علسان ہے وکنب الجھوٹ, یعنی بت پرستی کے ساتھ اس جھوٹ کو ملایا ہے. جیسا احمد انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھر کی طرف سر جھکاتا ہے, ویسے ہی سید کو راستے کو چھوڑ کر اپنے مطلب کے لیے جھوٹ کو بت بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بت پرستی کے ساتھ ملایا, اور اس سے نسبت بھی جیسے ایک بت پرست بت سے نجات چاہتا ہے, جھوٹ بولنا یعنی کہ اس یہ سمجھتا ہے کہ بت اس کو نجات دے گا اس کے مسائل سے, اسی طرح جھوٹ بولنے والا بھی اپنی طرف سے بت بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس بت کے ذریعے نجات ہو جائے گی. کیسی خرابی آ کر پڑی ہے اگر کہا جائے کہ تم بت پرست ہوتے ہو, اس نجاست کو چھوڑ دو, تو کہتے ہیں کہ تم کو چھوڑ دیں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اس سے بڑھ کر اور کیا بدقسمتی ہوگی کہ جھوٹ پر اپنا مدار سمجھتے ہیں, مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخر سچ ہی کامیاب ہوتا ہے, بھلائی اور فتح اسی کی ہے. جیسا کہ قدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا, ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے دلوں میں بت بنائے ہوئے ہیں اس کے ذریعے سے یہ نجات ہے. اب یہ بت بھی بہت سی قسموں کے ہیں, مختلف ملکوں میں مختلف لوگوں نے قسم قسم کے مختلف بت اپنے دلوں میں قائم کیے ہوئے ہیں. مختلف دیشوں میں سچ کی کمی اور جھوٹ کی زیادتی نظر آتی ہے, تو یہ اس طرح کا بت ہی ہے جو انہوں نے اپنے دل میں قائم کیا ہوا ہے. اور جب پوچھو تو یہ کہتے ہیں جیسا کہ لوگ فرما رہے ہیں کہ اس کے بغیر تو یہ کام ہو نہیں سکتا اگر جھوٹ نہ بولا جائے. اب مثلاً وکالت ہے, بڑا قابل احترام پیش ہے اگر اس کو صحیح طرح اختیار کیا جائے اور استعمال کیا جائے, لیکن بعض وکیلوں کو بھی عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی سیدھا سادہ کیس بھی ہو تو اس کو بھی ایسے طریقے سے پیش کریں گے کہ اس میں جھوٹ کی ملانی کی وجہ سے بعض دفعہ اس کی موکل کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے, اس کا نقصان کروا دیتے ہیں. یہاں یورپین ملکوں میں بھی اب ایم ڈی آتے ہیں, دیکھ لیں اسائلم کے کیس بعض دفعہ بڑے سادہ ہوتے ہیں, سیدھے ہوتے ہیں, اور اگر سیدھے طریقے سے ان کو حل کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اچھے حل ہو بھی جائیں, لیکن بلا وجہ ایسے ایچ پی ایچ ڈالتے ہیں اور ایسی باتوں میں الجھاتے ہیں کہ اچھا والا کیس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. پھر بعض موقع سے سیدھی طرح بات ہی نہیں کرتے, اس کو کبھی صورت حال ہی نہیں بتاتے, اور بڑے عرصے پر جا کے جب پتہ کرو تو پتہ لگتا ہے کہ پیروی نہیں ہو رہی. اسی طرح ہمارے ملکوں میں بھی, اسی دنیا کے ملکوں میں بھی بعض ان پڑھ لوگوں کو وہ گلاب بہت چکروں میں ڈالتے ہیں, عدالت میں پیش ہی نہیں ہو رہے ہوتے, موکل سے فیس لے رہے ہوتے ہیں, پھر مجرم کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور جن سے فیس لے رہے ہوتے ہیں ان سے جھوٹ بول کے ٹال مٹول کر رہے ہوتے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, اور ایسے لوگوں کے خیال میں اگر اس طرح بات نہ کی جائے, مثلا ایسے جو وکیل ہیں, کہ اگر ریس پیش نہ کیا جائے اور لوگوں کو دھوکے میں نہ ڈالا جائے تو ان کا روز ختم ہو جائے گا, ان کی کامیں بھی نہیں جائے گی اگر اتنی آسانی سے کیس حل ہونے لگے. گویا یہ غلط بیانی ہے, جھوٹ ان کے رازق بن جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رازق میں ہوں. تو این جی وہ کلاس ان چیزوں سے پاک ہونا چاہیے. مجھے یاد آ گئی ایک مثال، فیصل آباد میں جب ہم ہوتے تھے تو خدام سنتے خل کے تحت باہر جایا کرتے تاکہ دیہاتوں میں جا کے لوگوں سے ملیں گے، اگر ان کے کوئی کام ہوں تو وہ کیے جائیں، ان کی ضروریات پوری کی جائیں، ذمہ دار ہیں ان کو ان کے ذمہ داروں کی کیا کیا ضروریات ہیں ان کا اندازہ جائزہ لیا جائے. تو اسی طرح کے وقت میں ہم گئے، ایک دیہاتی بیٹھا تھا، باتوں باتوں میں تو پتہ لگ گیا کہ ہم ہم بھی ہیں، جو کہ یہ اظہار عموماً نہیں ہوا جو کیا جاتا تھا جب تک کوئی خود نہ پوچھے. بہرحال تو اس نے ذکر کیا کہ فیصل آباد میں ایم بی وکیل ہیں ایک شیخ محمد انس عمر سر، بہت نیک انسان ہیں اور بہت سچے آدمی ہیں، کبھی غلط جانی سے کام نہیں لیتے اور کبھی کوئی جھوٹا کیس نہیں لیتے. لیکن وکیل میں کہنے لگا اس لوگ سہن اچھا ہیں مرزائی، تو ایم مرزائی ایم جی ہونا بھی ایک نقص تھا، باقی اس میں کوئی اور کوئی آپ تلاش نہیں کر سکے. تو یہ تو ان کی کامیابی ہے، یا جس طرح ان کو معلوموں نے بتایا اسی طرح انہوں نے اظہار کر دیا. لیکن اس پر ابو جہل کی یہ بات یاد آ جاتی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی تھی کہ ان لا مقدر و قابل مقدر و بما جو تبے، یعنی کہ ہم تجھے جھوٹا قرار نہیں دیتے، تو سچا ہے، صادق القول ہے، بلکہ اس تعلیم کی تقریب کرتے ہیں جو تو لے کر آیا ہے. تو اس زمانے میں بھی آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر حمل کر کے آپ کے حقیقی پیروکار اس زمانے میں صرف یہ نمونے دکھا سکتے ہیں. حضرت مسلم علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے والی یہ نمونے دکھا سکتے ہیں کہ جن کو یہ کہا جائے تو یہ نہیں نہ اٹھائے کہ یہ شخص جھوٹا ہے. باقی تعلیم کو جھوٹا کہنا تو خیر ہمیشہ سے انکار کرنے والوں کو بھی سمجھ چلی آ رہی ہے. پھر ڈاکٹر ہیں، غلط میڈیکل رپورٹ بنا دیتے ہیں، مقدمات قائم کروا دیتے ہیں بعض. تو جو بھی اپنے پیشے سے خیانت کرے گا وہ جھوٹ کو اپنا بھی کرے گا، خیانت اور ہے ہی جھوٹ اور کیا. پھر استاد ہیں، بعض استاد ہیں جو اس مذہب پیشے کو جھوٹ کی وجہ سے بدنام کر رہے ہیں، رشوت لے کر پیسے لے کر جھوٹے نمبر لگا دیتے ہیں، بلکہ بعض تو خود ایسے استاد بھی ہیں کہ جو جھوٹی سنورات لے کر ملازمت میں آئے ہیں، ان کی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی بعض ملکوں میں. تو یہ ایسی بھیانک برائیاں ہیں جو معاشرے میں قائم ہیں، اور پاکستان وغیرہ میں یہ کسی دنیا کے ملک ہیں، یہ کچھ اتنی بات نہیں، یہ باتیں سب اخباروں میں آتی ہیں. تو جب جھوٹ پر مبنی معاشرہ قائم ہو جائے تو پھر اقدار ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ایک وقت میں تمام معاشرہ ہی دوست اور بالکل ہی اللہ تعالیٰ سے دور جانے والا ہو جاتا ہے. تو ہر اہم بھی کو اس معاشرے میں ایسی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، یہ احساس پیدا کرنا ہے اپنے اندر بھی، اپنی نسلوں کے اندر بھی، کہ اہم ہونے کی حیثیت سے تم نے سچائی پر قائم رہنا ہے اور جھوٹ کے خلاف جہاد کرنا ہے. جتنا مرضی اس سے نقصان ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی. اس لیے ہر ایم بی، چاہے وہ ملازموں سے منسلک ہو، چاہے وہ کسی پیشے سے منسلک ہو، چاہے کوئی کاروبار کرتا ہو، یہ ایک کرے کہ میں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا. اب کاروبار میں بعض کاروباری حضرات ہیں، بعض لوگ اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لیے غلط بیانی اور جھوٹ کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں. وقتی طور پر تو شاید ان کو فائدہ نظر آ رہا ہو، لیکن حقیقت میں جھوٹ کے راستے وہ شرک کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں ایم بی کو بہت خون خون کر قدم اٹھانا چاہیے، مسیح محمود علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کا دعویٰ کرنے کے بعد جھوٹ سے نفرت کا وعدہ کرنے کے بعد بے احتیاطی کرنے کا مطلب ہے کہ ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ شاید جھوٹ بول کر اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، نعوذ باللہ. اس لیے بہت خوف کا مقام ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اچھی طرح یاد ہے کہ شک میں ڈالنے والی باتوں کو چھوڑ دو، شک سے مبرہ یقین کو اختیار کرو، کیونکہ یقین پر سچائی اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ اور اضطراب اور پریشانی کا جھوٹ اضطراب اور پریشانی کا موجب ہوتا ہے. اب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولا، لیکن بات ایسی گول مول کرتے ہیں وہ جھوٹ ہی ہوتی ہے. اصل میں اسی کے بارے میں سن آیا کہ شک سے پاک اور بات کرو اور شک میں ڈالنے والی باتوں کو چھوڑ دو. پھر حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے اور نہ سچائی اور کذب دیانت اکٹھے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی دیانتداری اور خیانت اکٹھے ہو سکتے ہیں. پھر ایک حدیث ہے، یہ بھی ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی نعمت کافی ہے کہ وہ ہنسی مسمائی بات لوگوں میں بیان کرتا تھا. تو بعض لوگ ادھر ادھر باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں صرف مزہ لینے کے لیے کہ ایک سے بات ادھر پہنچائی ادھر سے ادھر پہنچائی. تو ہمیں اس حدیث کے مطابق اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم انجانے میں لاشعوری طور پر یا جان بوجھ کر اپنے پر یہ جھوٹے ہونے کا لیبل نہ لگوا لیں. پھر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی چھوٹے بچے کو کہا، اب یہ ماں اور باپوں کے لیے بہت ضروری ہے سننے والی چیز، جس نے کسی چھوٹے بچے کو کہا آؤ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں، پھر اس کو وہ دیتا نہیں کچھ نہیں، تو یہ جھوٹ میں شمار ہوگا. تو مذاق میں بھی بچے کو یہ کہنا کہ آؤ میں دوں، اس کا مطلب بچے کو تو پھر سچ اور جھوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا. اس کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے اور ہم نے اپنی اگلی نسلوں کی بھی تربیت کرنی ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. پھر ہر گاؤں ہر شہر میں ایک بڑی تعداد میں واقفین نو بچے ہیں اور ان کی بھی تربیت گھر کے ماحول میں بھی کرنی ہے، لیکن اہم بھی ماحول میں بھی ان کی تربیت کرنی ہے. تو اس لیے بچپن سے ہی بچوں میں اور ان کے دل میں جھوٹ سے نفرت اور سچ سے محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ ہر وقت ہر ایک کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. پھر عبداللہ بن عامر سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے کہ میری والدہ نے مجھے بلایا کہ آؤ میں کچھ کو کچھ دیتی ہوں. اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے کیا دینا چاہتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کو کچھ نہ دیتی تو تیرے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا. ابھی دیکھیں کتنی تنبیہ ہے. تو حضرت فاطمہ حضرت عثمان سے روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میری ایک سوتن ہے، اگر میں جھوٹے طور پر اس کے لیے یہ ظاہر کروں کہ خامن مجھے یہ چیزیں دیتا ہے حالانکہ وہ اس نے مجھے نہ دی ہوں، صرف اس کو تنگ کرنے کے لیے، اس کو جلانے کے لیے، تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ملنے والی چیزوں کا جھوٹے طور پر اظہار کرنے والا ایسا ہی ہے گویا اس نے جھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ بھی جھوٹ ہی ہے. تو عام معاشرے میں بھی بعض دفعہ مقابلے بازی میں آ کر غلط بیانی ہو رہی ہوتی ہیں, بعض دفعہ کسی سے نیچا دکھانے کے لیے یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ ہمارا افسر ہمارے سے بڑا تعلق رکھتا ہے, اور بلا وجہ ایسے لوگوں کو حسد اور جلن بھی شروع ہو جاتی ہے. پھر رشتہ داریوں میں صرف تنگ کرنے کے لیے, اس کے علاوہ بھی اسی طرح کا اظہار کیا جاتا ہے جس سے دوسرے گھر سے جلن شروع ہو. گو یہ بھی ناپسندیدہ بات ہے, کسی کے اگر کسی سے تعلقات ہیں کسی کو جلن اور حسد کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جھوٹے طور پر اظہار جو ہے یہ بہرحال جھوٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے. پھر عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چار باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے. اب یہ اس سے اور بھی بڑی زیادہ جانے والی بات ہے کہ ایسی باتیں ہیں جو جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے, اور جس میں ان میں سے ایک بات پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک حصہ یا ایک خصلت پائی جاتی ہے, یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے. اور باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو کس بیانی سے کام لیتا ہے, یعنی جھوٹ سے اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. دوسری بات, جب وہ معاہدہ کرتا ہے تو غداری کا مرتکب ہو رہا ہے. تیسرے, جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اور چوتھے, جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ سے کام لیتا ہے. اب اس حدیث میں اگر غور کریں تو تمام باتیں ہی جھوٹ کے تعلق میں ہیں. پہلی بات تو صاف کھلی ہے کہ ہر بات میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے. بعض دفعہ بعض لوگ کھلے طور پر جھوٹ نہیں بولتے, ایسے طریقے سے بات کو گھما پھرا کر کرتے ہیں, اور پھر اس طرح اگلے آدمی کو پہنچاتے ہیں کہ سننے والا اس کا کوئی بھی مطلب نکال سکتا ہے. اور بعض دفعہ ایسی گول مول باتیں جو ہیں دو دلوں میں پھوٹ ڈالنے کا باعث بھی بن جاتی ہیں, لڑائیاں بڑھتی ہیں. اور اگر نظام جماعت یا عزیز رشتہ دار مل کر صلح صفائی کی کوشش کریں تو تحقیق کے بعد پتہ لگتا ہے کہ بات ہی غلط تھی, کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں تھی جو دوسرے کی طرف منسوخ کر کے کی گئی. اور جب اس بات کرنے والے کو پوچھا جائے تو تم نے اس طرح بات پہنچا کر دوسری کہ ہم نے آپس میں ٹوٹ ڈی والی لڑائی پیدا کر دی ہے, تو وہ تو آرام سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو اس طرح بات ہی نہیں کی, میرا تو مطلب یہ تھا. تو ایسے لوگ جو اس طرح ہوشیار بنتے ہیں اور صرف مزہ لینے کے لیے بی جمالوں کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, چاہے ظاہر جھوٹ بول کر یا چھپا ہوا جھوٹ بول کر, ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا درجہ دیا ہے, کیونکہ مومن کے لیے تو واضح طور پر کالج دودھ کا حکم ہے. ایسی بات کرو جو کھلی ہو, صاف ہو, سیدھی ہو اور سمجھ آنے والی ہو, جس سے کسی قسم کا اشتباہ پیدا کرنا نہ ہوتا ہو, اور کبھی کسی کے اس وجہ سے اس بات سننے کی وجہ سے دلوں میں پھوٹ نہ پڑتی ہو. پھر دوسری خصلت ہے نفاق کی, تو جب معاہدہ کرتے ہیں تو غداری کے مرتکب ہوتے ہیں اور معاہدے توڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عمل تھا کہ بیچارے بے بس اور ظلم کی چکی میں پسے ہوئے مسلمان جب بھی مکہ سے مدینہ آئے تو کیونکہ کفار سے ایک معاہدہ تھا کہ ایسے مسلمانوں کو واپس کر دیا جائے گا, ان کی حالت کے اظہار کے باوجود دل پر جبر کرتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس بھجوا دیا کرتے تھے. تو یہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے سامنے. آج کل بڑی بڑی حکومتیں معاہدے کرتی ہیں اور پھر انہوں نے اس طرح توڑ دیتی ہیں, جس خاص طور پر جہاں مسلمان حکومتوں یا غریب ملکوں کے ساتھ معاہدوں کا سوال ہو اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور اعتراض یہ اسلام پر ہو رہا ہوتا ہے کہ اسلام یوں ہے اور یوں ہے. تو بہرحال ان کے عمل ان کے ساتھ, لیکن مسلمانوں کو یہ نصیحت ہے کہ اگر تم معاہدہ خلاف ورزی کرتے ہو تو تمہارے اندر منافقت کا بیج ہے. اس لیے فکر کرو اور اس برائی کو اپنے اندر سے ختم کرو. اب میں گھر کی سطح پر بعض رشتوں کی سطح پر معاہدے کی مثال دینا چاہتا ہوں. شادی بیاہ کے تعلق میں ایک مرد اور عورت میں ایک معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے, یہ بھی شادی بیاہ کا تعلق بھی. عورت کو حکم ہے کہ اس معاہدے کی روح سے تمہارے پر یہ فرائض عائد ہوتے ہیں, تم نے ان کو ادا کرنا ہے, مثلاً خامد کی ضروریات کا خیال رکھنا, بچوں کی نگہداشت کرنا, گھر کے امور کی ادائیگی وغیرہ. اسی طرح مرد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نان نفے کی, بیوی بچوں کے نان نفے کی ذمہ داری اس پر ہے, ان کی متفرق ضروریات کی ذمہ داری اس پر ہے, اور دونوں میاں بیوی نے مل کر بچوں کی نیک تربیت کرنی ہے, ان کی ذمہ داری ان پر ہے. تو جتنا زیادہ میاں بیوی آپس میں اس معاہدے کی پابندی کرتے ہیں, معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے, اتنا ہی زیادہ حسین معاشرہ قائم ہوتا چلا جائے گا. لیکن بعض دفعہ افسوس ہوتا ہے بعض واقعات سن کر اور دیکھ کر. یہاں یورپ میں مغرب میں رہنے والی لڑکی کا رشتہ اگر پاکستان یا ہندوستان وغیرہ کہیں ہوا تو لڑکی نے اسپانسر کر کے لڑکے کو بلوایا, شادی ہنسی خوشی چلتی رہی, بچے بھی ہو گئے, اور جب مرد کے کاروبار مکمل ہو گیا, یقین ہو گیا کہ اب مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا, تو غلط طریقے سے لڑکیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح ایک پاکیزہ تعلق کو ایک معاہدے کو توڑنے والے بن گئے. اور اکثر بنیاد صرف بہانے ہوتے ہیں, جھوٹ پر مبنی باتیں ہوتی ہیں, اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتا جو الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی منافقوں کے ذمے میں آتے ہیں, اور این جی اوں کو ہر ایک کو ہم نے سے اس بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پھر تیسری خصلت ہے وعدہ خلافی, یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے. اور آج کل کے معاشرے میں حکومتوں سے لے کر مشکل سطح تک ہر جگہ اس کے نظارے دیکھنے میں نظر آتے ہیں, اور اکثریت ایسی ہیں جن کی شروع سے جب کوئی وعدہ کر رہے ہوتے ہیں تو شروع سے مجھے ٹھیک نہیں ہوتی, اور بات کے کھول سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی میں ابتدا سے ہی نیت بد تھی, کیونکہ شروع میں انہوں نے یہی سوچا ہوتا ہے کہ ابھی وعدہ کر لو, جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو, اور جھوٹ بول دو کوئی ہری نہیں. اور جب وعدہ پورا کرنے کا وقت آئے گا تو پھر جیسا جائے گا پھر ٹال دیں گے, پھر تھوڑا سا جھوٹ بول لیں گے. تو ایسے لوگوں کو بھی اپنا محاسبہ کر کے رہنا چاہیے کہ وعدہ خلافی جسے معمولی سمجھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو منافق چین کی صف میں کھڑا کر دیا ہے, اور منافق کافر سے بھی زیادہ بڑا گناہ گار ہے. پھر چوتھی خصلت کہ جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ سے کام لیتا ہے, اور اس کی سب سے زیادہ اس کا فہم اس کی سمجھ ایم بی کو ہے, کیونکہ آپ دیکھ لیں مخالفین ایم بی ایس ایم بی گالی گلوچ جو غلی زبان کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں. اگر سچے ہوتے دلیل سے بات کرتے, شریفانہ رنگ میں بات کرتے, تو جھوٹے کے پاس جب کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ مار دھاڑ اور گالی گلوچ پر اتر آتا ہے, اور پھر ایسے لوگ اس طریقے سے منافق بھی ہیں. اگر ان کو مزید کھول لیں تو ایسے لوگوں کی اور بھی بہت ساری منافقانہ باتیں ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی. تو یہ تو جنوں وغیروں کی بات, ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں, ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے, خدا سے بھی ان سے نبڑ لے گا اور نبڑ بھی رہا ہے. لیکن احمدیوں کو بھی بہت محتاط ہونے کے لیے اپنا معاشرہ کرنے کی ضرورت ہے. آپس میں بعض دفعہ میاں بیوی میں, بھائیوں میں, رشتہ داروں میں, برادریوں میں, اپنے ماحول میں, کاروباری حلقوں میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں. غلط یا صحیح یہ علیحدہ بات ہے, لیکن کسی فریق کو بھی یہ زور نہیں دیتا کہ ان رنجشوں کو اتنا بڑھا دیں کہ گالی گلوچ تک محبت آ جائے. تو ہمیں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ایسا موقع پیدا ہو جائے تو صلح میں پہل کرو, صلح کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ, سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح سے غلط اختیار کرو. خدا یہ ہے کہ گالی گلوچ کر کے منافق کا لیبل اپنے اوپر لگا لیا جائے. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس سے بچائے, اسے محفوظ رکھے. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ گالی گلوچ ہمیشہ جھوٹا آدمی کرتا ہے. حضرت مسلم معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جھوٹ سے بچو, کیونکہ یہ جھوٹ بھی روحانیت کو تباہ کر دینے والا مرض ہے. اور پھر شرک اپنی ذات میں سب سے بڑا جھوٹ ہے, کیونکہ جو طاقتیں خدا تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی ان کے متعلق ایک مشرک کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز میں ہیں. جب وہ بتوں سے مانگتے ہیں کسی چیز کو بت بنایا ہوا, تو اس کا مطلب یہی ان کے دلوں میں ہے کہ وہ طاقت فلاں چیز میں ہے, اور اس طرح جھوٹ کی ریاست پر منہ مارتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کی جماعتوں کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت راست بازی ہوتی ہے, اور یہ علامت ایسی ہے جو اپنی ذات میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے. مگر افسوس ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ راست بازی کی قدر اہمیت کو نہیں سمجھتے. خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے, کیونکہ یہ زمانہ مداہمت اور نفاق کا زمانہ ہے, اور تہذیب کے معنی آج کل یہ سمجھے جاتے ہیں کہ بات کرنے والا دوسرے کے خیالات کا اس حد تک خیال رکھے کہ اگر اسے سچائی بھی چھپانی پڑے تو اسے دریغ نہ کرے. مگر زمانے کی راہ کے باوجود ہر شخص کا فرض ہے کہ اس بدی کا پورے زور سے مقابلہ کرے, اور اسے کچلنے کے لیے کوئی دقیقہ فرض واش نہ کرے. کیونکہ جھوٹ بولنے والا دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے, اور دھوکہ ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. بس جھوٹ بولنے والا صرف اخلاقی مجرم ہی نہیں بلکہ بنی نوع انسان کا دشمن اور انہیں تباہ کرنے والا بھی ہے, اور اس عیب کو مٹانا ہر سچے اور مخلص مسلمان کا فرض ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اور منافق کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے دوزخ کے سخت ترین مقام میں رکھا جائے گا. گویا خدا تعالیٰ منافقوں کے ساتھ کفار سے بھی سخت معاملہ کرے گا, اس لیے کہ کافر کی وجہ سے تو کافر کو ہی نقصان پہنچتا ہے, مگر منافق کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. جو قوم اپنے افراد میں جھوٹ نہیں بتا سکتی اور اس کے باوجود یہ سمجھتی ہے کہ اسے ترقی اور عزت حاصل ہو جائے گی, اس کا یہ خیال ایسا ہی خام ہے جیسے بچے کا یہ خیال کہ چاند کے پاس پہنچ جائے گا یا ستاروں کے پاس پہنچ جائے گا. قرآن نے فرمایا اگر سچائی ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کسی کام کا روپ قائم نہیں ہو سکتا, جو لوگ سچائی اور جانور کا نمونہ دکھاتے ہیں وہ اپنی قوم کو چار چاند لگا دیتے ہیں, اور جو لوگ یہ نمونہ نہیں دکھاتے وہ اپنی قوم کا گلا کاٹنے والے ہوتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں حق اور انصاف کو قائم ہو جاؤ, اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو. جھوٹ مت بولو اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرور پہنچے اور قریبیوں کو جیسے بیٹے وغیرہ کو. پھر آپ نے فرمایا سچ میں جرت اور دلیری ہوتی ہے, جھوٹا انسان بزدل ہوتا ہے. وہ جس کی زندگی ناکافی اور گندے گناہوں سے ملوث ہے وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے اور مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک ثابت انسان کی طرح دلیری اور جگر سے اپنی صداقت کا اظہار نہیں کر سکتا اور اپنی پاک دامنی کا ثبوت نہیں دے سکتا. دنیاوی معاملات میں ہی غور کر کے دیکھ لو کہ کون ہے جس کو ذرا سے بھی خدا نے خوش حیثیت کی تاکی ہو اور اس کے حاصل نہ ہو. ہر خوش حیثیت کے حاصل ضرور ہوتے ہیں, جو اچھی پوزیشن میں ہو اس کے حاصل ضرور ہوتے ہیں, اس سے حاصل کرنے والے ضرور ہوتے ہیں. فرماتے ہیں اور ساتھ ہی لگے رہتے ہیں, جو حاصل جو ہیں ساتھ لگے رہتے ہیں ہمیشہ. اور یہی حال دنیاوی امور کا ہے. شیطان بھی اصلاح کا یہی حال دینی امور کا ہے. شیطان بھی اصلاح کا دشمن ہے. بس انسان کو چاہیے کہ اپنا حساب صاف رکھے اور خدا سے معاملہ درست رکھے, خدا کو راضی کرے, پھر کسی سے خوف نہ کھائے اور نہ کسی کی پرواہ کرے. ایسے معاملات سے پرہیز کرے جن سے خود ہی مرد عذاب ہو جاوے گا ہو جاوے. مگر یہ سب کچھ بھی تائید غیبی اور توفیق الہی کے سوا نہیں ہو سکتا. صرف انسانی کوشش کچھ بنا نہیں سکتی جب تک خدا کا فضل شامل حال نہ ہو. خلق الانسان ضعیفا, انسان ناتواں ہے, غلطیوں سے پر ہے, مشکلات چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا کرے اور تائیدات غیبی اور فضل کے فیضان کا وارث بنا دے. پھر آپ نے فرمایا صدیق مبالغہ کا سیزا ہے, یعنی جو بالکل راستبازی میں سنا شدہ ہو, اور کمال درجے کا پابند راستباز اور عاشق صادق ہو. یہ ایک ایسا مقام ہے جب ایک شخص اس درجے پر پہنچتا ہے تو ہر قسم کی صداقت میں راستبازیوں کو مجموعہ اور ان کو کوشش کرنے والا ہو جاتا ہے. جس طرح پر صدیق کمالات صداقت کا جذب کرنے والا ہوتا ہے, صدیق کے کمال کے حصول کا فلسفہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی کمزوری اور ناداری کو دیکھ کر اپنی طاقت اور حیثیت کے موافق یا کا نابود کہتا ہے اور صدق اختیار کرتا ہے, جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے اور ہر قسم کے رجس اور پلیدی سے جو جھوٹ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے دور بھاگتا ہے اور عہد کر لیتا ہے کبھی جھوٹ نہ بولوں گا, جھوٹی گواہی نہ دوں گا اور نہ جذبہ نقصانی کے رنگ میں کوئی جھوٹا کلام کروں گا, کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کروں گا, نہ لغت طور پر نہ قصب خیر اور دفع شر کے لیے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مسئلے سے بعض جگہ موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے, کسی کی کوئی غلط بات کرنے سے فلاں ایک بہتری پیدا ہو سکتی تعلقات میں, یا رفع شر میں کر رہا ہوں غلط کام کر کے, یا ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جہاں جھوٹ بولنا جائز ہو گیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, کسی صورت میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. فرماتے ہیں یعنی کسی رنگ اور حالت میں بھی جھوٹ کو اختیار نہیں کروں گا, یہ عہد کرے. اور جب اس حد تک وعدہ کرتا ہے تو گویا یا تنازع طور پر وہ ایک خاص عمل کرتا ہے اور اس کا وہ عمل اعلیٰ درجہ کی عبادت ہوتی ہے. یا تنازعوں سے آگے یا کا مستعین ہے, خال یہ اس کے منہ سے نکلے یا نہ نکلے, لیکن اللہ تعالیٰ جو مبدا الفیوز ہے اور صدق اور راستی کا سر چشمہ ہے, جہاں سے اللہ تعالیٰ کی جہاں سے سب فیض نکلتے ہیں اور سچائی اور راستی کا دکھانے والا ہے, اس کی ضرور مدد اس طرح ہو جاتی ہے. اس کو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مدد دے گا اور صداقت کے اعلیٰ اصول اور حقائق اس کو کھول دے گا. مثلا جیسے کہ عقائدہ کی بات ہے کہ جو تاجر اچھے اصولوں پر چلتا ہے اور راست بازی اور جانبداری کو ہاتھ سے نہیں دیتا, اگر وہ ایک پیسے سے بھی تجارت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک پیسے کے بدلے لاکھوں روپئے دے دیتا ہے. اسی طرح جب عام طور پر ایک انسان راستی اور راستبازی سے محبت کرتا ہے اور صدق کو اپنا شعار بنا لیتا ہے, تو وہی راستی اس عظیم شان صدق کو کھینچ لاتی ہے جو خدا تعالیٰ کو دکھا دیتی ہے. صدق مجسم قرآن شریف ہے. صدق مجسم قرآن شریف ہے اور پیکر صدق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے, اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ سے مامور و مرسل حق اور صدق ہوتے ہیں. بس جب وہ اس صدق تک پہنچ جاتا ہے تب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے خاص بصیرت ملتی ہے جس سے معارف و قرآنی اس کو کھلنے لگتے ہیں. میں اس بات کے ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں, فرماتے ہیں میں اس بات کے ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں کہ وہ شخص جو صدق سے محبت نہیں رکھتا اور راستبازی کو اپنا شعار نہیں بناتا وہ قرآن کریم کے معارف کو سمجھ بھی سکے, اس لیے کہ اس کے قلب کو اس سے مناسبت ہی نہیں, کیونکہ یہ تو صدق کا چشمہ ہے اور اس سے وہی پی سکتا ہے جس کو سکھ سے محبت ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے غور کیا ہے قرآن شریف میں کئی ہزار حکم ہیں, ان کی پابندی نہیں کی جاتی, ادنا ادنا کی باتوں میں خلاف ورزی کر دی جاتی ہے. یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ بعض جھوٹ تو دکاندار بولتے ہیں اور بعض مسالے دار جھوٹ بھی بولتے ہیں, حالانکہ خدا تعالیٰ نے ان کو رزق کے ساتھ رکھا ہے, مگر بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ رنگ اموی کر کے حالات بیان کرنے سے نہیں رکتے اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے, ہنسی کے طور پر جھوٹ بولتے ہیں. انسان ثبوت نہیں چلا سکتا جب تک جھوٹ کے تمام شعبوں سے پرہیز نہ کرے, یعنی کہ ہر طرح سے جھوٹ سے پرہیز نہیں جب تک ہوتا. پھر آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ نے مجھے اسی لیے معمور کیا ہے, ہم احمدی جو ہیں جن مسلموں کو مانا ان کے بارے میں آپ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں ان کے لیے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اسی لیے معمور کیا ہے کہ تقویٰ پیدا ہو اور خدا پر سچا ایمان جو گناہ سے بچاتا ہے پیدا ہو. خدا تعالیٰ تاوان نہیں چاہتا بلکہ سچا تقویٰ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو سچ کے اعلیٰ معیار قائم کرنے اور جھوٹ سے بیزار ہو کر نفرت کرنے والا بنائے. ہر احمدی جدھر بھی جائے اس پر کبھی اس اشارے کے ساتھ انگلی نہ اٹھے کہ یہ جھوٹا ہے, بلکہ ہر احمدی پر ان اشارے کے ساتھ اٹھے کہ اگر سچائی کا کوئی پیکر دیکھنا ہے تو یہ احمدی جا رہا ہے اسے دیکھو. اگر کسی قوم کے اندر کوئی سچائی دیکھنی ہے کسی جن لوگوں اگر اس دنیا میں اس موجودہ حالات میں اگر کسی نے سچائی دیکھنی ہے تو ان احمدیوں میں دیکھو. تو ہر احمدی خواہ وہ امریکہ میں رہنے والا ہو یا یورپ میں ہو, افریقہ کا ہو یا ایشیا کا ہو, ہر دیکھنے والا احمدی کے متعلق یہی کہے کہ سچائی ان کا نمایاں پہلو ہے اور پہچان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خلق پر قائم رہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
لكم ولذكر الله أكبر.